حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، توکل تو ہے ہی نہ لا یموت ولا یبقا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان النعیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة علی آلہ، اما بعد، فقد قال سبحانه فی القرآن وهو اصدق الصادقین قوله الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، درود پاک ہدی ہو محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے برادر عزیز راج بھائی کی اس محنت کاوش زحمت، ان کے اعزاء کی اس محنت و کاوش کی قبولیت کے لیے، حضرت حجت کی صحت و سلامتی کے لیے درود پاک ہدی ہو محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام من آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدتاً ایک درود پاک کہہ دیا کرو محمد، دعا ہے پروردگار عالم ہم سب جمع ہونا اپنی برگاہ میں، خدا عظیم عبادت شمار فرمائے، خدا ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے، بالخصوص بانی خمسہ مجالس حاضہ کی والدہ مرحومہ کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے، ان کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے، پروردگار عالم زمانے کے امام کی زبان اطہر کو ہم سب کے لیے دعاگو قرار فرمائے، ان کے وجہ نازنے کی زیادہ خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تجلی ظہور کے لیے ایک محبت بھرا درود دے گا بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرمائے و صاحب مخرج اللہ شرما والک دعوہ۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے، بہت شکریہ، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ آج پھر گاڑی کی خرابی ہوئی سے مجھے تاخیر ہو گئی، اور آپ کی زیارت میں پہنچنے سے میں تاخیر رہی، آپ کو انتظار کرنا پڑے، اس پہ معذرت خواہ ہوں، درود کہنے کا برواہ مزار استعانت کے عنوان پہ ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ استعانت یعنی دنیا میں پیش آمدہ مصائب و علائم میں تیقن و یقین کامل کے ساتھ کسی کی مدد کا خواہ ہونا استعانت کہلاتا ہے۔ دوسرا پہلو جو امام بغوی نے، امام اللغت نے فرمایا کہ آخرت میں، آخرت کے مصائب و علائم میں تیقن کے ساتھ کسی سے امیدوار مدد رہنا استعانت کہلاتا ہے، یعنی کسی سے مدد کا آخرت میں خواہ ہونا یہ استعانت ہے۔ پس میں نے کل عرض کیا تھا کہ استعانت کا مرکز و محور ذات احدیت ہے، خدا کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ذات خدا ہی ہے کہ جو سب کی مدد کرتا ہے، مگر خدا کی ذات وہ واجب الوجود ہستی ہے، وہ باکمال ہستی ہے کہ جس کا فیض، جس کی مدد، جس کی رحمت، جس کی عطایا، جس کی عنایات اس کی مخلوقات تک بے اتصال توحید پہنچنا محال ہے، کیونکہ اس کی مخلوقات مثلا انسان ایک مادہ ہے۔ یعنی بیٹا بات سن رہی ہے، میری جان بات سن رہی ہے، جب نعرہ لگانا ہو میں خود آپ سے کہوں گا نعرہ لگانا، ٹھیک ہے، وہی آپ نے بات سن رہی ہے، ایک درود کہا دیا ہوگا محمد و آل محمد۔ بس ذات احدیت، ذات رب واجب الوجود، ذات کبریا وہ ذات ہے کہ جو بالا ہے، اتنی بالا ہے کہ اس کی رحمت و فیضان تو ایک منزل پہ رہی نا کہ وہ اپنے کلام حدیث کے بارے میں فرماتا ہے، حدیث یعنی جو اس سے کلام صادر ہوا اس کے بارے میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا مصدما من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کریں، چونکہ یہ ہمارا کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے چونکہ یہ میرا کلام ہے تو میرے کلام کی ہیبت یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا مصدما من خشیت اللہ، جو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کریں تو تم دیکھو گے کہ وہ پہاڑ میرے خوف سے، خشیت سے لرزہ با اندام ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یعنی پہاڑ، پہاڑ کیا ہے؟ جبال علی الارض کالاوتاد، پہاڑ زمین پر میخ کی مانند ہے۔ یعنی کیا؟ کہ پانی کا گولا تھا، خدا نے مولا علی کی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، پانی کے گولے پہ اللہ نے ہواؤں کو مسلط کیا، ہواؤں کے تھپیڑوں سے پانی میں جھاگ بنی، جھاگ پہ اللہ نے ہوا کو مسلط کیا، سورج کی روشنی کو وہاں پہ گزر دیا، اس جھاگ کو خشک کر کے مٹی کی تہہ بنائی، پانی کے ہلنے سے مٹی کی تہہ یعنی زمین آپس میں زلزلے میں رہتی تھی، اس زلزلے کو سامت کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر زمین کے سینے میں گاڑ دیا۔ یعنی ہوا کیا؟ اسی جھاگ کو جو خشک ہوئی تھی اللہ نے نیچے سے بلند کیا، وہ جھاگ اٹھی، جمع ہو کے اتنی اٹھی کہ سمٹ کے جب بلند ہوئی تو وہ نیچے والی جھاگ بھی جمی، اور وہ جم کر پہاڑ میخ بن کے زمین کے سینے میں گڑے، اور وہ میخ زمین کو زلزلے سے بچانے لگی، اور دنیا امکان میں زمین پر سب سے مضبوط، طاقتور، پاورفل، کہ جو زلزلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کے اپنے سینے میں جذب کر لے، وہ پہاڑ ہے۔ اور اس پہاڑ جو زمین میں سب سے مضبوط تھا، پانی آپ اس پہ کوئی چیز پھینکیں تو وہ اپنی جگہ دیتا ہے، ہٹ جاتا ہے، لیکن زمین کا وہ پہاڑ، اس کے اوپر کوئی چیز پھینکیں دب سکتا ہے، پھیل سکتا ہے، جگہ نہیں چھوڑے گا، دب سکتا ہے، پھیل سکتا ہے، جگہ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں ہٹا دیں وہ علیحدہ بات ہے، کھرچ کے نکال دیں علیحدہ بات۔ اب وہ پہاڑ، مضبوط ترین چیز جو اس امکان عرض میں تھی، اس کے اوپر اللہ نے کہا اگر اس پہ ہم صرف کلام اپنا نازل کر دیں تو نزول کلام سے وہ خشیت میں آ کے لرزہ بہ اندام ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یعنی امکان کائنات میں سب سے پاورفل چیز کے پاس بھی ہمارے کلام کو ڈائریکٹ وصول کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ فیض خدا کو اپنی وجود میں جگہ دے سکے؟ بس اللہ نے جس طرح ذات توحید اپنا وجود سمجھانا چاہے، اپنا آپ سمجھانا چاہے، تو اپنی مخلوق کو اپنا علم عطا کر سکتا ہے، مگر آیا مخلوق میں بھی وسعت ہے کہ وہ اس علم کو لے لے؟ تو جو کریے گا، یہاں جو اس مائک میں کرنٹ آ رہا ہے، یعنی ارتھ نہیں آ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں بجلی کے ذریعے کرنٹ تو آ رہا ہے، چاہے وہ 11 وولٹ ہے یا 12 وولٹ ہے، یہ 12 وولٹ کرنٹ کیا 11 kV سے گزر کے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بھائی جو ٹرانسفارمر جہاں پہ لگا ہوتا ہے، ٹرانسفارمر کے اوپر جو 3 تاریں یوں پڑی پڑی ہوتی ہیں، اس کو 11 kV کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹچ کر جائے، انسان کسی وجود کے ساتھ اس کے ساتھ ٹچ کر جائے، تو 1 لحظے سے زیادہ انسان زندہ نہیں رہتا، وہیں جل کے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہیں سے آ رہی ہے نا، تو جو کریے گا، اگر وہی 11 kV، اس کو بجلی چلانے کی ضرورت ہے نا، بیٹھنے دیں آگے، صحیح بیٹھنے دیں، بیٹھنے دیں، بیٹھنے دیں، بیٹھا بیٹھے ایک درود کہہ دے گا پر محمد وآل محمد، بجلی کی ضرورت ہے اس کو، آیا وہ ڈائریکٹ اس پہ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، وہ وہاں سے ٹرانسفارمر میں آتی ہے، ٹرانسفارمر اس کی وولٹیج کو کم کر کے 220 سے 250-240 تک آگے بھیجتا ہے، آگے آگے پھر یہاں کے اس کے آگے کوئی ٹرانسفارمر پھر لگا ہے، وہ وہاں سے 220 کو لے کے 12 وولٹ کر کے پھر آگے دیتا ہے، پھر آگے کٹ آؤٹس وغیرہ لگے ہیں وہ اٹھا کے 5 وولٹ 6 وولٹ کر کے مائک تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر مائک کو کرنٹ دے کے پھر اس کے ذریعے آواز سپیکروں تک، اور اس طرح سے، یعنی کہاں 11,000 سے چلا اور 6 تک پہنچ گیا۔ ڈائریکٹ 11,000 دیں گے تو یہ کبھی نہیں چلے گا، بلکہ یہ 220 پہ چلنے والے بھی کبھی نہیں چلیں گے، بلکہ جل جائیں گے۔ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، 260 ہو تو بھی جل جائیں گے، یعنی ان کے وجود میں ہمت نہیں ہے، ہے بجلی لیکن اس بجلی کو قبول کر سکے۔ تو بس اللہ نے اگر چاہا کہ اپنا ڈائریکٹ کسی کو علم، فیض اور اپنا کرم دینا چاہے تو خدا تو دے سکتا ہے، مگر وجود قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی خدا میں مسئلہ نہیں ہے دینے میں، وہ دے گا، وہ تو دے رہا ہے، لیکن مخلوقات میں ڈائریکٹ اس کی ذات سے لینے کی اہلیت نہیں۔ بس خدا نے جس طرح اپنی معرفت خود کروانا چاہتا تو کروا سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے کچھ وجودات کو خلق کیا اور کہا کن تو کنزن مخفیا فاحباب تو ان اور فخلق تو خلقا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کر دیا تاکہ ان کی وجود سے میری معرفت ہو۔ یہ وہی وجود ہیں کہ ان میں سے ایک وجود ایسی جو سے کہتا ہے قل ہو اللہ احد، میرا محمد تو کہہ کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ کلام تیرا، قرآن تیری، کتاب تیری، بندوں سے کلام تو نے کرنی ہے، بندوں کو ڈائریکٹ کہہ ان اللہ الاحد، میں وہ ہوں جو یکتا ہوں۔ آواز پیغمبر آتی نہیں، اس منزل پہ چونکہ میں اپنی توحید کا پیغام دے رہا ہوں تو محمد کو وسیلہ بنا کے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ جب میں اللہ ہو کر اپنا پیغام توحید پہنچانا چاہتا ہوں تو بھی وجود محمد کو وسیلہ بناتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ تو کہہ کہ وہ یکتا ہے، یعنی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہو کر جب میں اپنا پیغام توحید محمد کے وسیلے کے بغیر یا وسیلے وجود وسیلہ کے بغیر اپنی مخلوقات تک، انسانوں تک، مومنوں تک، مسلمانوں تک نہیں پہنچاتا تو کوئی مسلمان، کوئی مومن اپنی توحید پرستی کی آڑ میں آ کر بغیر وجود محمد کے مجھ تک بھی آنے کی کوشش نہ کرے۔ میں خدا ہو کے نہیں دیتا، وہ مخلوق ہو کے دینے کی کوشش کرتا۔ بس ذات احدیت، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ذات احدیت وہ ذات واجب الوجود ہے کہ اس کے فیض کو کسی مخلوق میں ہمت نہیں، عام مخلوق میں ہمت نہیں، ہاں مگر جو اس کے نور سے خلق ہوئے، کہ جن کا وجود اس کے نور قدرت سے ہے، وہ وجود چونکہ ان کے نور قدرت سے ہے اس میں تعجب نہیں۔ اس لیے جب ہماری باری آئی تو کیا کہا، منہا خلقناکم فیہا، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، دوبارہ مٹی میں دبائیں گے، روز معاشر مٹی سے اٹھائیں گے۔ مگر جب ان کی باری آئی تو کیا کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، اے میرا محمد جب تو علی کا ہاتھ بلند کر کے علی کو اپنی جگہ نصب کر دے تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹانا، کیونکہ محمد کا وجود مٹی سے نہ تھا نا، اس لیے کہا فَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَبْ، اپنے رب کی طرف پلٹانا۔ ایک درود کا ہدیوں پر محمد بس ذات محمد وہ وسیلہ ہے، ذوات محمد و آل محمد وہ وسائل خداوند ہے کہ جو ہماری حاجات کو خدا تک پہنچاتے ہیں، خدا کے فیض کو ہم تک پہنچاتے ہیں، یعنی وہ خدا کی کل مخلوقات کے درمیان وسیلہ ہیں۔ اسی لیے خدا نے جہاں یہ فرمایا کہ مجھے سے مدد چاہو، انسان نے بھی اعلان کیا، انشاءاللہ آج عرض کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ آج لیٹ پہنچوں اور وہ تفصیل طلب گفتگو ہے تو کل چونکہ جلدی انشاءاللہ کوشش کروں گا حاضری دینے کی، تو پھر انشاءاللہ کل اس موضوع کو اٹھا رکھتے ہیں۔ آج صلوات عرض کریں پر محمد و آل محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں آگا جانا، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پس ذات عالیہ تو جو فرمائیے گا جان، میں راستے میں بھی عباس بھائی سے بات کرتا آ رہا تھا کہ جب تک خدا کی معرفت نہیں ہوگی نا، کل بھی میں نے دعا بھی عرض کی تھی، تب تک ہم رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو حجت کی معرفت حاصل، اگر حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر انسان مم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ، تو پھر انسان جہالت کی موت دنیا سے جائے گا۔ بس لازم ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے تاکہ رسول کی معرفت حاصل ہو، تاکہ حجت کی معرفت حاصل ہو، اور انسان علم کے ساتھ دنیا سے جائے، جہالت کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ اسی لیے ہر منزل پہ اللہ کی معرفت ضروری ہے، خود مقصد خلقت کو پورا کرنے کے لیے۔ مقصد خلقت انسان کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنوں انسان کو فقط میں نے اپنی عبدیت کے لیے، بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس منزل پہ بھی جب اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو اس کی معرفت الحق ضروری ہے۔ اگر اس کی معرفت نہیں ہوگی تو عبادت، اگر اس کی معرفت نہیں ہوگی تو اس کی استعانت بھی، مدد اسی کی جانب سے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ لا مؤثر الا اللہ، یہ سارا اثر اسی کی جانب سے ہے، لیکن بالوسائل۔ اسی لیے اس نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تراش کرو۔ اس لیے خدا جب ہم تک اپنا پیغام دیتا ہے تو ایک سیڑھی کے ذریعے دیتا ہے، وہ کیا؟ فرشتے آتے ہیں محمد کو، اور محمد تک پیغام آنے میں محمد فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، خود خدا نے وحی کی، ما اوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی جو ہم نے چاہا وحی کی۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جبرائیل درمیان میں ہو، ایک وسیلہ جبرائیل ہے، وہ بات سب سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن خود ذات محمد مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے دل پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ایک درود کا ہدیہ کرے پر محمد و آل محمد، بس تو جو میں نے کیا قلب مصطفیٰ پہ قرآن کو نازل کیا، تو آنے واحد میں اللہ نے نازل کیا، لیکن قرآن تدریجن بھی آیا اور جبرائیل لے کے آتے رہے۔ اور جبرائیل میں نے عرض کیا کہ بعض آیات جبرائیل کے وجود سے بالا، کہ خود خدا نے عرش پہ محمد کو بلا کے عطا فرمائی۔ بس جس طرح خدا کا پیغام ہم تک وسیلے سے آیا، اس طرح ہماری حاجات خدا تک وسیلے سے جائیں گی۔ جن کے وسیلے سے خدا نے ہم سے کلام کی، ہم نے انہی کے وسیلے سے اس کی استعانت چاہنی ہے، اس کی مدد اسی کی ہوگی مگر ان کے وسیلے سے ہوگی، عطا اسی نے کرنا ہے مگر ان کے وسیلے سے کرنا ہے، رحمت اسی کی ہے مگر رحمت للعالمین محمد ہے، ہے رحمت اسی کی، فیض اسی کا ہے، فیض ہی کو ولایت کہتے ہیں، فیض اسی کا ہے مگر اس نے اپنی ولایت ان کے وجود میں ادا کی۔ اس لیے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب علی نے حالت رکوع میں سائل کو اپنی انگوٹھی خیرات کر دی۔ بس اس منزل پہ توجہ کریے گا، جب اطاعت کی منزل آتی ہے تو اللہ کیا کہتا ہے، آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی، توجہ کریے گا، یعنی اطاعت کی منزل جدا ہو گئی، اللہ کی اطاعت سیپریٹ ہو گئی، آتی اللہ علیحدہ ہو گیا، پھر آگے کہا آتی رسول و اولی الامر منکم، جیسی رسول کی اطاعت ایسی اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت علیحدہ علیحدہ تھی، اور اس منزل پہ عرض کروں کہ اطاعت کس منزل پہ علیحدہ تھی، وہاں پہ جو اطاعت ہے، وہاں پہ اطاعت رسول کی منزل پہ، خالی ہے اطاعت عبادی سے، یعنی اطاعت عبادت سے خالی ہے، عبادت فقط اللہ کی ہے، چونکہ ایک منزل میں جدائی تھی اس لیے اس کی جدا تذکرہ کیا۔ میں اپنی بات پتہ نہیں سمجھا پایا کہ نہیں، یعنی رسول کی عبادت نہیں ہے، اطاعت ہے، اسی کی اطاعت عبادت ہے، مگر عبادت اللہ کی ہے، چونکہ اس منزل پہ عبادت کا ایک فرق تھا اطاعت کی منزل پہ، اللہ کی اطاعت
حکم کی تعمیل بھی ہے اور عبادت کی بازگشت بھی اسی کی جانب. چونکہ عبادت کی بازگشت اس کی جانب ہے اس لیے اس کے آتیو علیحدہ ہے, آتیو اللہ. پھر اب رسول کی اطاعت میں عبادت نہیں ہے, فقط اطاعت ہے. تو اس منزل پہ اطاعت کا لفظ علیحدہ کہا, وہ آتیو رسول و اولی الامر منکم, اگر میں بات پہنچا پایا. لیکن یاد رکھیے گا, یہ منزل اطاعت میں فرق ہو گیا, ذات توحید کی اطاعت اور رسول اور الامر کی اطاعت اور. اگرچہ ان دونوں کی اطاعت اسی کی اطاعت ہے, مگر وہاں پہ اطاعت عبادی بھی تھا, یعنی عبادت کی منزل بھی ساتھ ہی, اس لیے اطاعت کا لفظ علیحدہ استعمال کیا. لیکن منزل ولایت میں, منزل تفویض فیض میں, منزل عطائے فیض میں, منزل ولایت تقوینی میں ذات عادیت کی ولایت کے حامل یہ تھے, اسی لیے لفظ علیحدہ استعمال نہیں ہوا. کا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یعنی جیسا اللہ ولی ہے بالکل اللہ کی عطا سے ویسا ہی محمد ولی ہے, اور جیسا محمد ولی ہے ویسا ہی وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. پتہ نہیں میں عرض کر سکا یا نہیں کر سکا. اسی طرح ولایت جیسے خدا کی ولایت ہے ویسے ہی رسول کی ولایت ہے, جیسے رسول کی ولایت. اسی رسول نے کہا منزل غدیر میں, مصطفیٰ نے فرمایا, سوال کیا, الستُ اولی بانفسکم, کیا میں محمد تمہارے جان و مال پر, اے 140,000 افراد تمہارے جان و مال پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, سب نے کہا یک زبان کا. اب رسول نے کہا اللہ ہو مولائی. اصحاب پیغمبر کہتے ہیں جب رسول نے کہا نا الستُ اولی بانفسکم تو ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ, جب رسول نے کہا نا اللہ ہو مولائی, اللہ میرا مولا ہے, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, تو جو بنے گا. اور پھر رسول نے کہا انا مولاکم, تو صحابہ پیغمبر کہتے ہیں ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. کہا اس منظر کے بعد محمد جھکے اپنے پاؤں میں بیٹھے ہوئے جوان کو جس کی گود میں ذوالفقار تھی, اس کو بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ خود اس کے پیچھے چھپ گئے اور اس کو سامنے کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو اس منزل پہ صاحب کہتے ہیں رسول کی بات ختم ہوئی, ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو یہیں سے کلمہ شیعوں نے لیا ہے, گھر سے نہیں بنایا. اسی منزل سے جو اصحاب پیغمبر نے غدیر میں اقرار کیا کہ رسول نے کہا اللہ مولائی, تو اصحاب نے کہا لا الہ الا اللہ, رسول نے کہا انا مولاکم, تو ہم نے اصحاب کہتے ہم نے کہا محمد رسول اللہ, رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, تو ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو بس تو جو کریے گا, ولایت جیسی اللہ کی ویسی ہی رسول کی, جیسی رسول کی ویسے ہی علی کی. اسی لیے نماز کس کی؟ اللہ کی. بتائے گا کون؟ محمد. اور اسی لیے اگر کوئی نماز میں بھی ہو تو جب رسول آواز دے تو لبیک کہنا ہے. آپ کے ذہنوں میں واقعہ موجود ہے کہ رسول نے آواز دی, نمازی نماز پڑھ رہا تھا, پلٹ کے آیا, رسول نے سلام کا جواب نہ دیا. سلام کا جواب مومن کو دیا جاتا ہے, مسلمان کو دیا جاتا ہے. وہ رسول جس نے ہمیں سکھایا ہے, ایک درود کہہ دیا پر محمد و آل محمد. ہمارے ایک بزرگ ہیں, یا ہمارے بزرگ تھے, کہہ رہے چلے ایک درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. انہوں نے احتجاج تبرسی کا ایک حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اختلافی باتیں کرنے کا قائل بھی نہیں ہوں, بزرگوں کے احترام کا بھی قائل ہوں, لیکن جو بزرگ ہوں. انہوں نے فرمایا کہ
امام حسن نے کہا کہ میں دو چیزوں کے مابین تھا، ایک طرف معاویہ تھا اور ایک طرف ہمارے شیعہ تھے، اور ہمارے شیعوں نے معاویہ سے پڑھ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ غلط پلان کیا کہ ہمیں باندھ کے معاویہ کے سپرد کرنا چاہا۔ آگا جان تو جو رکھیے گا، امام کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، اور انہوں نے ہمیں باندھ کے معاویہ کے سپرد کر کے عفظ لینا چاہا۔ آپ سب نے سنا ہوگا نیٹ پہ ایک کلپ ایک بزرگوار کا، آپ سب کے دوستوں کے اکثر سارا لا رہے ہیں، یعنی اکثر نے سنا ہے، اور مجھے پنجاب کے سپاہی صحابہ کے صدر نے وہ میسج کیا، کہا شاہ جی تسی بھی انجو ہو جاؤ۔ میں کہا بھائی میں تیرے یار ہو سکتا ہوں، اللہ نہ کرے میں انجو ہو جاؤں۔ چلو پتہ تو ہے نا کہ یہ ہے، ایک درود بھیجو محمد وال محمد، کلپ لگانا نہیں ہے، ایک درود بھیجو محمد وال محمد۔ دیکھیے آگا، وہ اگر کہتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جیسے شیعہ آپ ہو نا، جیسے شیعہ آپ ہو، اس زمانے میں علی کی مولا کے زمانے میں صرف دسیوں تھے، سینکڑوں نہیں صرف دسیوں، جیسے آپ شیعہ ہو۔ اس زمانے کے شیعہ ایسے تھے جیسے آج کے بریلوی اہل سنت ہیں، یعنی ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی سلام دعا اچھی تھی، ایسے شیعہ تھے۔ یہ شیعہ نہیں تھے جو آپ ہیں، یہ حقیقت ہے تاریخ کی۔ آگا جان جیسے آپ ہیں نا کہ سب کچھ آل محمد کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہیں، ایسے چند ایک تھے، دسیوں تھے۔ مولا حسن کے زمانے میں بھی دسیوں لوگ تھے، ان کو وہ شیعہ نظر آ رہے ہیں کہ جو حسن کو باندھ کے دینا چاہتے ہیں، وہ شیعہ نظر نہیں آ رہے کہ جو اپنے بیت ابیض میں امام حسن کو تشریف رکھواتے ہیں اور اپنا پورا گھر خاندان ثقیف امام حسن پہ قربان کرتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ بھائی تمہیں وہ شیعہ نظر آ گئے، تمہیں قرآن کی وہ بات نظر نہ آئی، قالت العرب آمنا، عرب کے بدو آگے محمد سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے کہو یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، قولوا اسلمنا کہو ہم اسلام لائے۔ کیا وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی بات تھی؟ جب قرآن چند لوگوں کی بات کرتا ہے تو امام مجتبیٰ بھی چند لوگوں کی بات کر رہے تھے، سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہے تھے۔ ایک درود کہا دیو پر محمد و آل محمد۔ پھر بھی سبحان محمد و آل محمد۔ بس جو بات کرنا چاہ رہا تھا اور بات دوسری طرف نکل گئی۔ ایک محبت کے ساتھ درود بھائی بر محمد و آل محمد۔ چلو مزید نہیں کہتا اس پہ کچھ، اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ ہمارا دشمن ہم سے استفادہ کرے۔ بھر ایک پھر بھی شروعات کریں بر محمد و آل محمد۔ جیسے آپ ولایت کے قائل ہیں نا، آپ یقین کریں، آپ یقین کر لیں کہ اماموں کے زمانے میں ایسے شیعہ نہیں تھے کہ جو ان کی مقام و منزلت کو پہچان سکتے ہوں، تھے مطلب بہت کم تھے، بہت کم، دسیوں بس اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کہتا ہے، مولا دیکھیں آپ کے 40,000 شاگرد ہیں، 4,000 آپ کے در سے قرآن میں شرکت کرتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کالا کالا جعفر، کالا کالا باقر، اور ادھر دیکھیں شیعوں پہ دوان کی کتنا ظلم کر رہا ہے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے کہا، اشارہ کیا، وہ مولا گزر رہے تھے اور بھیڑ بکریوں کو لے کے ریور سے جب جاتے ہیں تو غلے میں کچھ جگہ معین ہوتی ہے جہاں پہ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تاکہ بچے، ایک تو سفر مشکل ہوتا ہے اتنا ساتھ لے کے چلنا، ورنہ دودھ بھی پی جاتے ہیں، اس لیے کچھ بچوں کو علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام نے کہا اگر اتنے بھی مخلص ہوتے تو میں قیام کرتا۔ تو امام کا صحابی کہتا ہے میں نے گنے تو صرف 17 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بھیڑ بکریوں کے، کتنے مخلص شیعہ ہمارے ساتھ ہوتے، نہیں تھے ان کے پاس۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ
سلمان فارسی پہ انگلی اٹھا دیں، ابو ذر پہ انگلی اٹھا دیں، مقداد پہ انگلی اٹھا دیں کہ وہ شیعہ نہیں تھے اپنے زمانے کے، نہیں وہ شیعہ تھے، ابو ذر غفاری کون شیعہ نہ ہوا تو پھر کون ہوگا؟ کہ خود علی اپنا غلام جون ساتھ بھیج رہے ہیں، جون جاؤ میں تو جا نہیں سکتا، تم میری جگہ پر ابو ذر کی خدمت کرنا، شیعہ ہے۔ بس ایک درود کا حدیقہ پر محمد و آل محمد، بس اگر جان ولایت، ولایت خدا وہی ہے جو ولایت رسول، وہی ولایت جو ولایت امیر المومنین، اطاعت کی منزل پر، اتباع کی منزل پر، فیض خدا ہونے کی منزل پر، روائے فیض ہونے کی منزل پر، خدا کے ساخ سے فیض لے کر کائنات امکان کے، اور ہمارا عقیدہ یقین کیجئے تشیع کا عقیدہ یہ ہے، مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے فیض خدا کا، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو حاجت ہے فیض خدا کی، کائنات کے ذرے ذرے کو خدا کے فیض کی حاجت ہے، یعنی خود انسان اپنی سانس لینے میں فیض خدا کا محتاج ہے، سانس کے باہر آنے میں فیض خدا کا محتاج ہے، انسان کی زندگی میں وجود میں ہزاروں نظام ہیں، ہر نظام اپنی بقا میں کے لیے فیض خدا کا محتاج ہے، پھول اپنی خوشبو کے لیے فیض خدا کا محتاج ہے، اناج اپنی غذائیت کے لیے فیض خدا کا محتاج ہے، یہ درخت اپنی سبزہ کو بقا رکھنے کے لیے فیض خدا کے محتاج ہے، یہ پانی اپنی ٹھنڈک کی موجودگی کے لیے فیض خدا کے محتاج ہے، یہ پہاڑ اپنی جولانے کے لیے فیض خدا کے محتاج ہے، یہ ہوا اپنی ٹھنڈک میں فیض خدا کی محتاج ہے، یہ ہوا اپنی گرمی میں فیض خدا کی محتاج ہے، خدا کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ فیض خدا کا محتاج ہے، لیکن کائنات کے کسی ذرے میں، کسی وجود میں، بڑے سے بڑے وجود میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ فیض خدا کو خدا سے بالکل بلا وسیلہ قبول کر لے، اس لیے خدا نے ان مخلوقات محمد و آل محمد کو خلق کیا، وہ خدا سے خدا کا فیض لے کے اس کی کل مخلوقات میں عادلانہ تقسیم کرتے ہیں، کل مخلوقات میں عادلانہ تقسیم کرتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے جب کہا جاتا ہے تو ان کو اولی الامر کہا جاتا ہے، اور خدا کے کل نظام کو امر کی اتباع میں کہا جاتا ہے، جس طرح خود خدا کہتا ہے فل مدبرات امرا، کہ ہم نے اپنے امور کے، اپنے امر کے مدبرات مقرر کر دیے، یعنی فرشتوں کو اپنے امور پہ لگا دیا، امور پہ لگا دیا، اسی لیے کسی ملک کو ملک صحاب کہتے ہیں، کسی ملک کو ملک مطر کہتے ہیں، کسی ملک کو ملک مصور کہتے ہیں، کسی ملک کو ملک ریح کہتے ہیں، کسی کو ملک روح کہتے ہیں، کسی کو ملک الموت کہتے ہیں، کسی کو ملک الوحی کہتے ہیں، کسی کو ملک الرزق کہتے ہیں، یعنی ملک المطر بارش برسانے والا فرشتہ، ملک الصحاب بادلوں کو ہانکنے والا فرشتہ، ملک المصور شکم مادر میں بچوں کی تصویریں بنانے والا فرشتہ، ملک الروح راہ برگاہ خدا سے ارواح کو ابدان میں ڈالنے والا فرشتہ، ملک الموت بدنوں سے روحوں کو نکالنے والا فرشتہ، ملک الوحی وحی لانے والا فرشتہ، یہ سارے امور خدا بند ہیں اور یہ فرشتوں کے ذمے ہیں، یعنی یہ امر کی بجا آوری ان کے ذمے ہے، لیکن ان میں خدا نے ان کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، بلکہ درمیان میں ایک اولی الامر رکھا کہ جس کی اطاعت کا ہمیں بھی حکم ہے، فرشتوں کو بھی حکم ہے، کل مخلوقات کو حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرے، بس امر وہ نافذ کرتے ہیں، ہوتا خدا کا ہے، وہ حکم دیتے ہیں، فرشتے بجا لاتے ہیں، اور وہ فیض پوری مخلوقات تک پہنچتا ہے، وہ فیض فیض رزق ہو، وہ فیض فیض علم ہو، وہ فیض فیض حلم ہو، وہ فیض کسی بھی عنوان سے ہو، فیض بقا ہو، آکسیجن ہو، وہ فیض حیاتیات ہو، وہ فیض توانائی، کوئی بھی فیض ہے، وہ فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن امر کے ساتھ، امر ان کا ہوتا ہے، عطا خدا کی ہوتی ہے، بس یہ سارا استعانت کی بدولت ہے، اور یہی استعانت انسان اپنی سانسوں کے ذریعے خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بالوسائط انسان تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنی منوسات عرض کر سکا تو ایک محبت بھری درود ہے محمد و آل محمد، بس میں آج کی بات کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں۔ اگر جان یقین فرما لیجئے، خدا کی معرفت کبھی نہ ہوتی، خدا کو لوگ کبھی پہچان نہ سکتے، اگر آل محمد قربانی راہ خدا میں پیش نہ کرتے، ان کی قربانیوں کی بدولت آج خدا کا پیغام زندہ ہے، دین خدا زندہ ہے،
ذکر خدا زندہ ہے. سچی تھی علی کی بیٹی جس نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ ذکرانا, یزید چل جتنی چالیں چل سکتا ہے چل, جتنے فریب دے سکتا ہے فریب کر, جتنے مکر کر سکتا ہے اتنے مکر کر, لیکن یاد رکھ تم ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا. بس ازادہ رو جس منظر میں کل گفتگو مصائب ہوا تھا وہیں سے عرض کرتا ہوں. کربلا کے مارکہ میں ثانیہ زہرا نے جب علم اسلام کو تھاما, عباس بن کے وقت کے محمد کے ساتھ حسین کے ساتھ چلتی رہی, سید سجاد کی علمدار بن کر علی کی بیٹی سید سجاد کے ساتھ رہی. تین منزلوں پہ بی بی نے دفاع کیا ہے امام سجاد کا. پہلی منزل عزادارو, سب بیویوں کو بی بی نے خیمے سے نکالا ہے. پھر استاد بزرگوار جملہ کہا کرتے تھے کہ خطبہ و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ایک خیمے کو آگ لگی بیویاں دوسرے خیمے میں, اس کو آگ لگی بیویاں اگلے خیمے میں. قبلہ حسین بخجاڑا فرمایا کرتے تھے خیموں کو آگ ترتیب سے نہیں لگی کہ ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں جا سکتی. کہا ظالموں نے جس کے ہاتھ میں پرچی تھی اس نے پرچی ہاتھ میں پکڑی, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ ہاتھ میں تھاما, جس کے ہاتھ میں خنجر تھا خنجر ہاتھ میں لیا, جس کے ہاتھ میں بھالا آیا اس نے بھالا ایک ہاتھ میں لیا, کہا دوسرے ہاتھ میں ہر ایک نے آگ کا شعلہ لیا. کہا کبھی شکلیں خون اشام ہاتھ, ہاتھوں میں لہراتے یہ اصلے, اصلے لیے ہوئے اہل محمد کے خیموں پہ چڑھتا ہوئے. کہا جس طرف سے جس کا دی آیا, جس کا دل کرا کیا, جس کا جی چاہا اسی نے آگ لگائی. کہا جیسے ان کا دل چاہا انہوں نے لوٹا, جیسے دل چاہا لوٹا. قبلہ حسین بخجاڑا کے جملے عرض کروں گا, وہ نہیں کہ مصائب کی مصیبت کے جملے عرض کرتا ہوں جو وہ بیان کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ حسین کا سر ہاتھ میں پکڑ کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھامے ہوئے جب کمینہ شمر خیموں میں داخل ہوا نا, تو یہ چلتا ہوا سیدھا اس خیمے میں گیا ہے جس خیمے میں علی کی بڑی بیٹی تھی. کسی نامحرم کا وجود اپنے خیمے میں دیکھنا یہ پہلی مرتبہ زینب کے لیے تھا. بچپن میں مدینے میں اپنے گھروں میں نامحرموں کو دیکھا تھا, اپنے گھر میں کہ نامحرم بلوائی آئے تھے بچپن میں دیکھا تھا, مگر اس کے بعد آج عرصے بعد بی بی زینب نے دیکھا میرے خیمے میں کوئی نامحرم میرے سامنے کھڑا. بی بی نے روایت کیا تھی, اپنے بھرکے کو مضبوطی سے تھام لیا, جانتی تھی نا پہلا کام کیا کرے گا. اس ملعون نے نیزہ برچی کو اپنی بغل میں لیا, نیزے کو اٹھایا, نیزے کی انی سے زینب کا سر سے دوپٹہ اتارنا چاہا. بی بی پوری کوشش کر رہی تھی نہ اترے, اس ظالم نے اتارا. قبلہ فرمایا کرتے تھے ایک ہاتھ میں زینب کی چادر کو اٹھایا, ایک ہاتھ میں سر اٹھایا. خیمے سے نکل رہا تھا تو اس کی نگاہ پڑ گئی, سنو گے کس پہ, حسین کی چار سالہ سکینہ پہ. کہا سکینہ کا چادر کو چھین کے لے گیا تھا, مکنہ سر سے کوئی اتار کے لے گیا تھا, سر ننگے تھے کان دکھائی دیے. اس ملعون کو جلتی ہوئی آگ میں چمکتے ہوئے کانوں میں کچھ دکھائی دیا. کہا یہ سجاد کا خیمہ تھا, سجاد کے خیمہ میں سکینہ تھی, یہ ملعون خیمہ سجاد میں آیا تھا. کہا سجاد کی نگاہوں کے سامنے, کہا چاہیے تو یہ تھا نا مسلمان کا کلمہ گو تھا, محمد کی بیٹی کی بیٹی کے بیٹے کی بیٹی کو ہاتھ نہ لگاتا. ظالم سجاد سے کہتا مجھے اس کے در چاہیے, سجاد اس کے در اتار کے دو. کہا سجاد سے نہیں کہا, کہا اگر انسانیت بھی ہوتی نا اسلام نہ ہوتا تو پھر اس کو چاہیے تھا آرام سے بیٹھتا, آرام سے بی بی کے کانوں سے در اتارتا. فرمایا کرتے تھے بچے جو ہے نا, بچے
جب بچوں کے کان چھیدے جاتے ہیں نا اور اس میں کوئی بھی زیور ڈالا جاتا ہے تو بچوں کو درد ہوتی ہے، مگر وہ درد بچے اس زیور کی خوشی میں سہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماں بھی اتارنا چاہے نا تو وہ کہتی آرام سے میرے کان درد کر رہے ہیں، چار پانچ سال کے بچیاں تو ہوں گی نا گھروں میں، تو وہ کہتے آرام سے میرے کان دکھتے ہیں، کہتے اس ظالم نے نہ کان کے وہ گدر کھولے، اس ظالم نے بس ایسے کیا، کھڑا تھا بیٹھا نہیں، کھڑے کھڑے ان دوروں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے ایک مرتبہ سکینہ کے پاؤں اٹھے، کہا در اس کے ہاتھ میں رہے۔ حسین کی بیٹی منہ کے بل زمین پہ آئی، دوڑ کے سجاد کے گلے لپٹی، بھیا سجاد ظالم نے میرے کان چھید ڈالے، بھیا میرے کان پھٹ گئے۔ عزادارو سجاد نے ایک مرتبہ سینے سے لپٹا لیا۔ سنو گے جملہ عزادارو، یہ بی بی زینب کے لیے بڑی مشکل مرحلہ تھا، ایک مرتبہ سکینہ کے سر پہ شبت سے ہاتھ پھیرا، میرا بیٹا گھبرا لی، اے سکینہ جب وطن جائے گی نا میں زینب تجھے اچھے دور چلا دوں گی۔ کہا اماں دوروں کا دکھ نہیں، دیکھ میرے کان پھٹ گئے۔ بس عزادارو، روایت کہتی ہے بی بی بیویوں کے خیمے میں جا رہی تھی اور ہر بی بی سے کہتی تھی سجاد کا حکم ہے خیموں میں جل کے نہ مرنا، خیموں سے زندہ نکل جاؤ، سجاد کا حکم ہے خیموں سے نکل جاؤ۔ عزادارو بیویاں نکلتی رہیں، لیکن ایک خیمے میں بی بی آئی، عزادارو یہ حسن کی بہو کا خیمہ ہے، حسین کی بڑی بیٹی کا خیمہ۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی کو ٹھوکر لگی تو جھک کے دیکھا، کیا دیکھا، ایک بی بی ہے اپنا سر اپنے بازوؤں میں دے کے زمین پہ اوندے منہ لیٹی ہوئی ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ شانہ ہلایا، من انتے، کون ہے، دیکھ آر طرف آگ جل رہی ہے، اٹھ کون ہے۔ آواز آیا پپی اما میں جل کے مر جانے دو، آواز آئی مجھے پھپھی کہہ رہی ہوں کون ہو تم، کہا اما پہچانا نہیں، میں تیرے بھائی حسین کی بیٹی کبرا ہوں، تیرے حسن کی بہو کبرا ہوں۔ کہا چل کے مر جانے دو مجھے، کہا نہ بیٹا جاؤ خیام سے نکل جاؤ، سجاد کا امر ہے، جلنا نہیں ہے جل کے۔ کہا پھپھی اما ایسی حالت میں کیسے جاؤں کہ جب سر پہ چادر نہ ہو، اما مجھے کوئی چادر لا دو میں نکل جاؤں گی۔ آواز آئی میرا بیٹا ذرا منہ واپس اٹھا کے اوپر دیکھ، اما تو کہ مسلوک، تیری پھپھی بھی تجھے جیسی ہے، تیری پھپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں۔ اب سننا تھا تو ایک مرتبہ کبرا نے دیکھا، پھپھی تیری چادر بھی کچھ چھین کے لے گیا، کہا فقط میری نہیں سارے اہل بیت رسالت کی بیویوں کی چادریں چھین کے لے گئے۔ عزادارو یہ بھی بیوی کے لیے بڑا مشکل تھا، ایک مرتبہ کا تیرے بھائی کا حکم ہے خیموں سے نکل جاؤ، عزادارو نکلی بیویاں۔ عزادارو سنو گے جملہ، ایک مرتبہ ساری بیویاں نکل گئی، سارے بچے نکل گئے۔ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے، اب آگ کے شعلے تھے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، کہا جنہوں نے لوٹنا تھا وہ لوٹ کے جا چکے تھے، خیمے جل رہے تھے۔ کہا میں نے دور سے دیکھا ایک بی بی ہے جو بار بار خیمے کی طرف جاتی ہے، آگ آگے جانے نہیں دیتی، پلٹ کے واپس آ جاتی ہے۔ کہا میں نے قریب ہوا، میں نے دیکھا کہ میں بی بی کو روکوں، کہتا میرے روکنے سے پہلے بی بی نے ایک مرتبہ یا علی کہا اور آگ میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے کہا شاید بی بی نے خودکشی کر لی، وہ بے حجابی برداشت نہ کر سکی۔ کہتا بھی میں دیکھ رہا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 24 سال کا ضعیف ہے جس کو پشت پہ اٹھا کے لائی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک قدیس سے پوچھا یہ بی بی کون ہے، کہا ہاتھ نیچے کر، یہ محمد کی نواسی اور یہ زارا کی بیٹی، علی کی لخت جگر بڑی بی بی ہے، اس کی طرف اگلی نہ کر۔ کہا یہ جوان کون ہے، کہا یہ حسین کا بیٹا سید سجاد۔ بات میں حسین